روزے پہنچاتے ہیں. ایک بزرگ کا عجیب واقعہ یاد آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں دریائے کنارے بیٹھا ہوا تھا, دریائے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک مینڈک جو ہے وہ اپنے منہ میں ایک ہری سی پتی لے کر کے دریائے کنارے پر دوڑتا ہوا جا رہا ہے, خشکی سے آ رہا ہے اور کنارے کی طرف دوڑتا ہوا جا رہا ہے, تو منہ میں اس کے ہر رنگ کا ایک پتا ہے. تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ پتا لے کر کہاں جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے. چلو میں اس کے ہاتھ لے کے پیچھے پیچھے چلا, وہ سیدھا دریا کنارے پہ پہنچا. جیسے وہ کنارے پہ پہنچا دریا میں سے ایک کچھوا کنارے پہ آیا اور یہ مینڈک اچھل کے کچھوے کی کمر پہ بیٹھ گیا, اور بیٹھتے ہی وہ کچھوا پانی میں تیرنے لگا. مجھے اور حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ مینڈک پتھر لے کر کے گیا ہے اور پھر یہ کچھوے کی کمر پہ سوار ہو کر کے کچھوا اس کو لے کر کے جا رہا ہے, یہ کوئی نہ کوئی بات ہے. تو میں نے بھی جلدی سے کشتی والے سے وہ پیسے دیے اور میں نے آگے بھائی ذرا مجھے آہستہ سے لے کے چلو دوسرے پاس. اب میں بیٹھ گیا, اسے نہیں معلوم میں کیوں بیٹھا ہوں, میں میری نظر وہاں ہوں, وہ برابر کچھوا جو ہے وہ دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہا ہے اور میں اس کے منہ کمر پہ بیٹھا ہوا. آہستہ 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 میں نے دیکھا کہ وہ بیچ سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھا, اس نے میری کشتی کے ذریعے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا. اب میں وہاں اتر گیا, میرے سامنے ہی وہ کچھوا کنارے پر آیا اور جو ہی کنارے سے لگا میڈک اچھل کے خشکی میں آ گیا اور پھر جناب سیدھا دوڑنے لگا. اب میں اس کے پیچھے پیچھے چلا, چلتے چلتے جناب میں دیکھا, میں نے دیکھا کہ یہ ایک درخت کے پاس پہنچا اور درخت تیزی چڑھا اور اس کے منہ میں ہرا پتا ہے. تو میں بھی دوسرے درخت پہ چڑھا کے دیکھوں یہ اس درخت پہ کہاں جاتا ہے. تو میں جب دوسرے درخت پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے ایک تنے پر ایک کالے رنگ کا ناگ بیٹھا ہوا ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے. یہ گیا اس نے وہ پتا جو ہے اس کے منہ میں ڈالا اور واپس وہ پتا اس کی خوراک تھی. اللہ پاک نے اس مینڈک کے ذریعے اس کی خوراک اور غذا وہاں پہنچائی. میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اللہ کیسی قدرت ہے آپ کی, کس کس طرح سے آپ اپنے مخلوقات کو روزی پہنچاتے ہیں. وہ سانپ نابینا اندھا ہے, وہ کچھ کر نہیں سکتا, کہیں سے اپنی غذا حاصل نہیں کر سکتا, تو دوسرے مخلوق کے ذریعے کس طرح سے اللہ پاک نے اس کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا کر اور کچھوے کی ڈیوٹی لگا کر کے اس کو وہاں پار پہنچا کر کے اس طرح سے اس کی روزی پہنچانے کا انتظام کرتا. تو ذکر جو ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اس کی صفات کا. لہذا عقل والوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی ذکر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر کرتے ہیں, اس میں مشغول رہتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور جو آدمی ذکر کے ہیں تین باتوں کا اہتمام کر لے, نمبر ایک ذکر کثرت سے کرے, نمبر دو پابندی سے کرے, نمبر تین توجہ سے کرے, تو تیسری علامت خود بخود انشاءاللہ اس کو حاصل ہو جائے گی جو ابھی میں بتلاتا ہوں آپ. تو ذکر کا جو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے ان تینوں باتوں میں سے کسی ایک بات کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اول تو ذکر کرتے ہی نہیں کثرت سے, کریں تو پتہ چلے گا کتنی بڑی دولت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, اللہ کا نام لینا کتنی بڑی دولت ہے. تو لیتے نہیں, اور لیتے ہیں تو بہت زیادہ نہیں لیتے, کثرت سے اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اور کثرت سے جو کرتے ہیں تو توجہ سے نہیں کرتے اور پابندی سے نہیں کرتے. اور ذکر کے فوائد حاصل کرنے کے لیے تینوں باتوں کی ضرورت ہے کہ کثرت سے بھی ہو, توجہ دھیان کے ساتھ بھی ہو اور پابندی کثرت کے ساتھ بھی ہو, تو پھر اس کا بڑا خاص. جب اس کا تین باتوں کے ساتھ جب اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے گا تو تیسری علامت یہ فرمائی ہوئے تو سب کرو نا پھر خلق سماواتی ورض, آسمان اور زمین کی بناوٹ میں وہ غور و فکر کرتے رہتے ہیں. غور و فکر فکر و تفکر تیسری علامت یہ بیان فرمائے اللہ تعالیٰ کہ وہ صرف ذکر ہی نہیں کرتے فکر بھی کرتے ہیں. ایک ذکر ہوتا ہے ایک فکر ہوتا ہے. فکر و تفکر کہتے ہیں غور کر کے کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنا, کسی بھی چیز کے بارے میں غور کریں یہاں تک کہ ہم اس کی حقیقت کو پہچان لیں, اس کا نام ہے فکر, اسے کہتے ہیں تفکر. وہ تیسری علامت عقل مندوں کی یہ ہے کہ وہ تفکر کرتے ہیں, ذکر و فکر, فکر بھی ان کی ایک صفت اور علامت, فکر کرتے ہیں وہ ہر چیز کے. اور کس میں کرتے ہیں؟ تو بھائی فکر کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات, ذکر کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات, اور تفکر کا تعلق ہے مخلوقات. کہ اللہ پاک نے جو مخلوق پیدا فرمائی ہے اس میں غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچیں, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ شعر سنایا تھا آپ کو, دوبارہ یاد آ گیا, جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو یہ آیا نظر جدھر دیکھا. اور ایک اور شعر ہے, گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا, جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. یہ ہے تو جب تفکر ہوگا تو پھر اس کو تو چھوٹے چھوٹے پتھر سے بھی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے, اور بڑے سے بڑے پہاڑ کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے, زمین و آسمان کو دیکھ کر کے بھی خدا یاد آئے گا. تو تیسری علامت ان کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ فکر کرتے ہیں, خالی ذکر ہی نہیں کرتے, ذکر کے ساتھ ساتھ فکر و تفکر بھی ان کی علامات میں سے ہے اور ان کے اعمال میں سے. اور یہ تفکر بھی بہت بڑی عبادت ہے, ذکر جیسے عبادت ہے, باعث ثواب ہے, تفکر بھی ایک اہم عبادت ہے. یاد رکھیں ایک روایت میں ہے کہ تھوڑی دیر فکر کرنا ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ تھوڑا سا تفکر 7 سال کی عبادت سے افضل ہے. اور میں نے آج کیا نا کہ جب آدمی کثرت سے, پابندی سے, توجہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بس پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی یاد دل و دماغ میں بس جاتی ہے نا, اس بسنے کے بعد تو خود بخود ہر چیز سے اس کو اللہ تعالیٰ نظر آنے لگتی, قدم قدم پر ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ یاد دلانے لگتی, ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والی بن جاتی, ہر چیز سے اس کو عبرت ہوتی, ہر چیز سے اسے سبق ملتا ہے, ہر چیز اس کو اللہ تعالیٰ کے معرفت کا ذریعہ بنتی. چاند بھی, سورج بھی, زمین بھی, آسمان بھی, درخت بھی, باغات بھی, اور ہر چیز جس پر بھی وہ نظر ڈالتا ہے بس اس کی نظر معرفت ہوتی. ہم چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, وہ اس چیز کے باطن کو دیکھتے ہیں. تو بھائی یہ ہیں عقل والے جن کے لیے تین علامت اللہ پاک نے بیان فرمائی. اس کے بعد پھر ان آیات میں آگے 4 درخواست ہیں کہ جب تم نے اس دنیا کو دیکھ لیا, اللہ پر ایمان لے آئے, ذکر و فکر کا اہتمام کر لیا, تو اب اس ذکر و فکر کا نتیجہ کیا ہے اور تمہاری درخواستیں کیا ہیں؟ تو نتیجہ تو یہ ظاہر فرمایا, ربنا ما خلقت هذا باطلا, کہ عقل والے جب اس دنیا کو دیکھیں گے, اس میں غور کریں گے تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلے, یا اللہ یہ کائنات آپ نے بیکار پیدا نہیں کر, اس میں, اس کے پیدا کرنے میں, اس کے بنانے میں, اس کے وجود کے وجود میں لانے میں آپ کے ہزاروں حکمتیں ہیں, ہزاروں مصلحتیں ہیں, اس میں ہر طرف آپ کے قدرت کے نمونے پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ تو نتیجہ ہوگا کہ وہ کہیں گے یہ زمین, آسمان, دکان, مکان, یہ جو کچھ بھی سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ, اور ہر ایک میں اللہ تعالیٰ کی سب ہزاروں حکمت ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت سے باہر نہیں ہو رہا, جو کچھ ہو رہا ہے سب ان کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے, حکم کے تحت ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی حکمت ہے, کوئی نہ حکم ہے. جب یہ بات ہے تو بس اب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہو جائے, اپنی گردن چھپا دے, حکم بردار ہو جائے اور یہ درخواست کرے. پہلی درخواست یہ فقین آزاد, پہلی درخواست یہ ہے کہ یا اللہ دو بچے آزاد کر, یہ دنیا تو فانی ہے, آپ کی ذات باقی ہے, یہ چھوڑ کر جانا ہے, وہاں جا کر کے جہنم سے سابقہ ہوگا. کیا اللہ ہم پہلی درخواست کرتے ہیں آپ سے کہ ہم عاجز ہیں, ہم بے نوا ہیں, آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں جہنم کے عذاب, پہلی درخواست کرتے ہیں. فقینا عذاب النار، یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا. اور دوسری درخواست یہ ہے کہ یا اللہ آخرت کی رسوائی سے بچا. اس لیے کہ آخرت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے، جس کے اندر جو شخص بھی اللہ بچائے تو دوزخ میں چلا گیا، سب سے بڑھ کر اس کو ذلت ہوگی، سب سے زیادہ اس کے لیے رسوائی ہوگی، سب سے بڑی اس کے لیے بدنامی ہوگی. زیادہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے ہی بچائیے اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہی بچائیے، دنیا کی رسوائی سے ہی بچائیے اور آخرت کی رسوائی سے ہی بچائیے. اور اس کے بعد تیسری درخواست یہ ہے کہ یا اللہ ہم نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی دعوت دیتے ہوئے سنا، بالواسطہ یا بلاواسطہ؟ بلاواسطہ تو آپ کے زمانے میں صحابہ کرام نے آپ سے اس دعوت اور پکار کو سنا، اور ان کے بعد سے قیامت تک آنے والے مسلمان صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین کے واسطے در واسطہ وہی حضور کا پیغام سن رہے ہیں. یا اللہ ہم نے سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف دعوت دیتے ہوئے ہم نے سنا، ہم نے دعوت قبول کر لی، ہم ایمان لیا. لہذا آپ ہمیں دوزخ میں داخل نہ کریں، دوزخ سے آپ ہمیں بچائیں. ہم نے ایمان لیا ہے اس لیے کہ دوزخ میں دو طرح سے آدمی جائے گا، یا تو داخل ہو گیا دوزخ میں، دو طرح سے بچے گا مومن. ایک تو یہ کہ شروع ہی میں دوزخ میں نہیں جانا پڑا، اللہ تعالیٰ انہیں میں ہم کو بھی شامل فرما دیں، اور ایک یہ کہ چلا گیا عارضی طور پر گیا اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے، اور پھر سزا پانے کے بعد نکال دیا گیا. دو صورتیں ہو سکتی. درخواست کا منشا یہ ہے کہ مرتے ہی آپ ہمیں انیک لوگوں کے ساتھ شامل فرما دیجئے تاکہ دوزخ کا دروازہ ہی نہ دیکھنا پڑے. یہ ہے تیسری درخواست. یہ کہ ایسا نہ ہو کہ جہنم میں تو چلے جائیں اس کے بعد سے نکلے، وہ نکلنا بھی غنیمت ہے، لیکن پھر بھی ذلت تو اس میں بھی ہے، عذاب تو اس کے اندر بھی ہے. کیا اللہ اس سے بھی آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کے محبوب پر ایمان لائے ہیں، ان کے صدقے تو خیر آپ ہمارے ساتھ یہ کرم کا معاملہ فرمائیے کہ بس جیسے ہی ہمارا انتقال ہو بس آپ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لیجئے، اور شامل کر کے انہیں کے ساتھ رکھیے، وہ تو دوزخ میں جائیں گے نہیں، اس لیے ان کے صدقے ہم بھی دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے. یہ تین دعائیں تو وہ ہیں جس کے اندر وہ بندہ مومن اور وہ بندہ عقل مند اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے خطرات سے، خدشات سے، آخرت کے نقصانات سے، ذلت رسوائی سے بچنے کی درخواست کر رہا ہے. اور چوتھی دعا ایک اور ہے، وہ چوتھی دعا یہ کہ یا اللہ جو آخرت کی عظیم عظیم نعمتیں ہیں جس میں آپ کی رضا، آپ قرب، عرش الہی کا سایہ، جنت میں داخلہ اور جنت کی نعمتیں، انبیاء علیہ السلام کی ہمراہی، یہ جو آخرت کی عظیم عظیم نعمتیں ہیں، کہ اللہ آپ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان کے عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، لہذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم تو ان کے لائق نہیں ہیں، مگر آپ نے تو عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، لہذا وہ نعمتیں بھی آپ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما دی، اور ہم میں اگر ان کے حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیاقت نہیں ہے، تو وہ لیاقت بھی عطا فرما دیجیے، وہ صلاحیت بھی ہمارے اندر پیدا کر دیجیے، تاکہ ہم انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آپ نے جن نعمتوں کے دینے کا وعدہ فرمایا ہم اس کے مستحق بنیں، اور وہ نعمتیں ہمیں بھی مل جائیں، اس طرح سے ہماری دنیا بھی فلاح یاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو. بس یہ ان کا خلاصہ ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا. آگے پھر اللہ پاک نے قبولیت کے وعدے کا اعلان فرمایا کہ جو یہ درخواست ہم سے کر رہے ہیں ہم قبول کریں. اللہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جب آپ تہجد میں اٹھا کرتے تھے تو یہ آیات تلاوت فرمایا تھا، تو کبھی کبھی تہجد میں کوئی اٹھے تو حضور کے اتباع میں یہ آیات تلاوت کر لینی چاہیے. ان نفی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آخر تک ان کو پڑھنا چاہیے. اب دوسری بات کرنی ہے کہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ عراق کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا ہوا ہے, اس کے اتحادیوں نے حملہ کیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے سارے مسلمانوں کے دل دکھے ہوئے. یہ مومن کا دل دکھنا بھی مومن ہونے کی ایک علامت ہے, صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے. کیونکہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں, اور ایک جسم میں اگر سر میں درد ہوتا ہے تو سارے جسم میں درد ہوتا ہے, آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے تو سارے جسم کو اس کا احساس ہوتا ہے. ایسے ہی سارے دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں. اگر دنیا کے کسی خطے کے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو دنیا کے سارے مسلمانوں کو وہ تکلیف ہوتی ہے. تو دنیا بھر کے مسلمان بے چین اور بے قرار ہیں. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے, عراق کے اوپر اس نے حملہ کیا ہوا ہے, بموں کی بارش ہو رہی ہے اور وہ بےچارے شہید ہو رہے ہیں. دل دکھنا یہ پہلی بات یہ کہ علامات ایمان میں دل دکھنا چاہیے. جس کا دل نہیں دکھ رہا وہ اپنے ایمان میں خیر منائے. دل دکھنا چاہیے. اس کے بعد دوسرا کام بس دل سے دعا. دوسرا کام ہر مومن مرد عورت کو چاہیے کہ وہ ہم اگر دعا میں مشغول رہیں, اس لیے کہ یہ تکلیف ایسی ہے کہ ہر وقت ذہن پر چھائی رہی ہے. نہ کھانے کا مزہ ہے, نہ سونے کا مزہ ہے, نہ چلنے کا مزہ ہے, نہ ملنے کا بجائے, نہ شادی کا مزہ ہے, نہ غمی کا, تو غم سارے غموں کو اس نے بھلا دیا کہ ہم وقت ان کی طرف دل لگا ہوا ہے. ان کو کیا برس ہے, کیا قیامت جیت رہی ہے, تو یہ کیا ظلم و بربریت سے مظاہرہ کر رہے ہیں یہ کافی. لہذا دل سے دعا کر. بعض لوگ دعا کو معمولی سمجھتے ہیں, یاد رکھیے معمولی چیز نہیں, معمولی چیز نہیں. اس لیے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے, جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و حکمت سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. جب ان کے حکم و حکمت سے ہو رہا ہے تو دعا بھی تو انہیں کے بارگاہ میں ہو رہی ہے. تو وہ اس پر بھی قادر ہیں کہ جس حکمت کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں وہ حکمت کو بدل کر کے اپنا حکم بھی بدل سکتے ہیں. حدیث میں تو یاد رکھیں کہ دعا ایسی چیز ہے کہ اسے تقدیر ہی بدل جاتی ہے, اور یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے. بھائی تقدیر لکھنے والے بھی تو اللہ پاک ہیں, ہم تو تقدیر کے سامنے عاجز ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ تو تقدیر سے عاجز نہیں ہے. جنہوں نے وہ تقدیر لکھی ہے دعا کر لو وہ تقدیر بدل بھی دیں گے. اسی طریقے سے جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت سے ہو رہا ہے, ہم دعا میں رکھ جائیں. جب سارے عالم کے مسلمان دعائیں کریں گے تو ان دعا کرنے والوں میں اول تو سب کی دعا قبول ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ دعا رد نہیں ہوتی. لیکن کوئی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی دعا تو عرش سے جا کے ٹکراتی ہے. بس ایسی دعا جائے گی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ ہاتھوں ہاتھ قبول ہوگی اور پاسا بدل جائے گا. اس لیے معمولی بات اللہ تعالیٰ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست ہے, جو قادر مطلق ہے. ان کے سامنے نہ ایٹم بم کچھ ہیں, نہ دوسرے بم کچھ ہیں, کچھ بھی نہیں ان کے سامنے. تو یہ ساری طاقتیں جتنی بھی ہیں کافر کی, یہ تو سب مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. انہیں ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک مچھر کا پر اتار دیں تو اسی سے کام ہو جائے. جب سب کچھ انہیں قبضے قدرت میں ہے تو ہمارا تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. پہلے وہ گر گڑا کے ان سے درخواست کریں یا اللہ ہم ہماری بھی مدد فرما, حفاظت فرما, اور عراق کے مسلمانوں کی بھی مدد فرما, حفاظت فرما, کہ وہاں کے مسلمان بھائی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے, اور ان کے اوپر جو کچھ بیت رہی ہے وہ ہم پر بیت رہی ہے. لہٰذا فرض نماز کے بعد بھی, تہجد کے وقت بھی, اشراق کے وقت بھی, چلتے بھی, بیٹھے بھی, لیٹے بھی, آتے بھی, جاتے بھی, جہاں بھی ہوں بس دعا میں لگے رہیں, کیونکہ حالات سے بھی باخبر رہیں اور ہم باخبر رہنے کے ساتھ ساتھ بس دل و جان سے دعا میں لگے. تیسرا کام استغفار. ظاہر ہے کہ عمل اور رد عمل ایک ایسا اٹل قانون ہے, جب سے دنیا چلی ہے برابر یہ قانون اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے, قیامت چلتا رہے گا. عمل اور رد عمل, حضرت ڈاکٹر بھلے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت ہی زیادہ بیان فرمایا کر. یاد رکھو مقافات عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل قانون ہے, جو جیسے کرتا ہے ویسے بھرتا ہے. تو مجموعی طور پر مسلمانوں کے حالات جو ہیں وہ انتہائی ناگفتگ ہیں. دینی اعتبار سے مسلمانوں کی موجودہ حالت انتہائی خستہ, دین سے دور, آخرت سے غافل, ایش میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور جب بھی مسلمان ایسے ہوئے ہیں دشمن ان سے مسلط ہوئے ہیں. یہی بغداد جس پر آج یہ امریکہ اور اس کے اتحادی ٹوٹ پڑے ہیں، کل تاتاریوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور خون کی ندیاں بہائی ہیں، گلی کوچے کھوپڑیوں سے بھرے ہوئے تھے، 1,06,00,000 آدمی ذبح کیے گئے تھے اور ہلاکوں خانے کھوپڑیوں کے مینار بنائے تھے۔ دیکھ لو یہ وہی بغداد آج بھی ہے جو اب آگ سے جل رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا تھا اس وقت؟ جناب وہ خلیفہ جو تھا اس وقت کا وہ عیش میں ڈوبا ہوا تھا، اور بغداد کے چوراہے پر دو مولویوں کے اندر یہ مناظرہ ہو رہا تھا، کبا حلال ہے یا حرام ہے، دینداروں کا بھی یہ حال تھا اور اب بھی کچھ کم نہیں۔ یہ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسے ہی انجام ہوتا ہے۔ جس نے اعمالکم، تمہارے حاکم تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے اعمال ویسے تمہارے حاکم۔ تو یہ ہے کہ بھائی اب استغفار کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ نہ کریں تو ہم تو کر لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کوئی بھی کر لے سب کو معاف فرما دے۔ تو ہم اپنے بھی گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ ہم بھی تو عالم کے اندر ہیں، ہمارے بھی تو گناہوں کا اثر ہے، لہذا اپنے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پھر ان کے پورے عالم کے اور خصوصاً عراق کے مسلمانوں کے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ہدایت کی دعا کریں، دین پر قائم رہنے کی دعا کریں، سنت پر جننے کی دعا کریں، شدت پر چلنے کی دعا کریں، اور ہر قسم کی عافیت اور سلامتی کی دعا کریں، فتح و نصرت اور کامیابی کی دعا کریں۔ استغفار کے بعد پھر دعا کریں کہ یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں، نکمے ہیں، نالائق ہیں، خطا کار ہیں، کیا کار ہیں، ہم اپنی ہر غلطی کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرادی مجرم بنتے ہیں، اللہ آپ سے معافی چاہتے ہیں، آپ معاف فرما دیجیے، ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں کو معاف فرما دیجیے، اور ہم سے اپنے اس قہر اور عذاب کو دور فرما دیجیے، یہ دشمن جو ہم پہ مسلط ہو گئے ان کو ہم سے دفع فرما دیجیے، اور ہم کو یا اللہ ان کے ظلم و ستم سے نجات دے دیجیے، ان کے مقابلے میں یا اللہ مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرما دیجیے، دعا کریں۔ اور اپنے اپنے مسجدوں میں قنوت نازلہ پڑھیں اور اس کے اندر اہتمام سے شرکت کریں، چار کام ہوں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ اب دعا فرمائے۔
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں، علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈلبی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6370813۔